السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 11ویں رکوع کا مطالعہ جاری ہے. اب جو 11ویں رکوع سے سلسلہ کلام شروع ہوا، یہ 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 20 تک، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے. پہلے 10 رکوع بنی اسرائیل بالخصوص نصارہ کا ذکر آ گیا. اب 10 رکوع ہیں سورہ آل عمران کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطبت ہے. پہلی 3 آیات اس رکوع کی، آیت نمبر 102، 103، 104 کا ہم نے مطالعہ کیا. بہت جامع مقام، ہر بندہ مومن تقوی اختیار کرے، پھر یہ متقین قرآن کریم سے آپس میں جڑیں، اور جڑنے کے بعد خیر کی دعوت دیں، قرآن کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں. جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 105 سے ارشاد ہوا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. تفرقے سے منع کیا گیا، اور آیت نمبر 103 میں ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول قرآن پاک کو تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ایک اور حاصل ہے کہ واقعتاً قرآن حکیم کو تھامنے اور اس سے جڑنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تفرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اب قیامت کے دن کے نتائج اور وہاں چہروں کی کیفیات کیسی ہوں گی بتایا جا رہا ہے. دنیا میں بھی جب ریزلٹ ڈے ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں کا، تو چہرے کچھ بڑے روشن ہوتے ہیں اور کچھ چہرے بڑے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. جتنا دنیا کے ریزلٹس کے دن یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بارے میں سمجھا رہا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فاما الذین اسودت وجوہہم، بس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اہل کتاب پچھلے پیغمبروں پر ایمان لائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کافر ہو گئے. دوسری بات یہ کہ کفر، شرک اور اس طرح کے امور میں مبتلا ہونے والے ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے برعکس فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ ایسا ہی حسن انجام مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. ایمان اور نیک اعمال کا نور چہروں پر ہوگا، اللہ روشن چہرے ہم سب کو عطا فرمائے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی علیہ السلام. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. جو جہنم کی طرف جا رہے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ورنہ اللہ تو رحمت فرمانے والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. بالآخر سارے فیصلے آخرت میں اللہ کے حضور ہونے ہیں. بار بار رکوع شروع ہوتا ہے اور اس کی آیت نمبر ہے پہلی، جو اگلے رکوع کی پہلی آیت، آیت نمبر 110، اس کا پہلے حوالہ بھی دیا گیا، مشہور آیت کریمہ. خیر امت جہاں قرار دیا گیا اس امت کو، ارشاد ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے آیت جس کا حوالہ پہلے بھی آیا، مشہور ہے کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تم معروف کا، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یہ خیر امت کیوں قرار دیا گیا؟ ذمہ داری کے ساتھ. دنیا میں کسی کو 5 لاکھ تنخواہ ملتی ہے ذمہ داری بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، 10 لاکھ ملتی ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ 40 لاکھ اور 3 کروڑ تک کی بھی ماہانہ تنخواہ اس ملک میں چلتی ہے، تو ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تم خیر امت ہو اس ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری ادا کرو تم خیر امت قرار پاؤ گے، اور ذمہ داری ادا نہ کرو گے تو بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے ذلیل اور رسوا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کر دیا تھا. تم نے فقط اپنے لیے نہیں جینا، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا، اس امت کو لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا. کیا کرنا ہے تم نے؟ تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. یہ انداز قرآن پاک میں 10 مرتبہ ایک ساتھ آیا ہے. آیت نمبر 104 میں بھی ہم نے پڑھا، ابھی آیت 110 میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر آیت 114 میں بھی دیکھیں گے. کل 10 مرتبہ یہ انداز کے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ ساتھ ساتھ آیا. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. پہلے یہ ذمہ داری حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہم پڑھیں گے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کے رسول علیہ السلام معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں. آج یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. ہاں، حکم کب دے سکتے ہیں؟ جب اختیار ہو. میں اپنی اولاد کو کسی درجے میں حکم دے سکتا ہوں، محلے والوں کو نہیں دے سکتا. تو جہاں اختیار ہوگا وہاں حکم دینا ہے شریعت پر عمل کروانے کے لیے، اور جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے، ایڈمونیشن ہے، ریکویسٹ ہے، ترغیب ہے، موٹیویشن ہے، سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن حکم جہاں ہوگا وہیں حکم دینے کے لیے اختیار کا ہونا شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ انتہا پر یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے. سورہ حج آیت نمبر 41، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم اختیار اور تمکن عطا کریں گے زمین میں، وہ نماز قائم کریں گے، مراد نظام ہوگا نماز کا، زکات ادا کریں گے، زکات کا پورا نظام ہوگا، اور نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے. تو جہاں اختیار ہے وہاں حکم، جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت، تبلیغ، بتانا، سمجھانا. پھر اگلی بات، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، دونوں باتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. ہمارے ایک بڑا فلسفہ مشہور ہے، اچھی اچھی باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، سب لوگ اچھے ہو جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ بات اپیرنٹلی بہت میٹھی اور اچھی لگ رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ بدی سے روکنے کا حکم بھی دیا ہے. اور جب قوم یہ کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی زبان سے لعنت بھی کرواتا ہے. سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کروائی گئی جو نہیں عن المنکر یعنی بدی سے روکنے کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تھے. پھر یہ بدی سے روکنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، انسان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھے تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے، کچھ تو کرے. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، جو کہ تم میں سے بدی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے ہاتھ سے. فإن لم يستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے. فإن لم يستطع فبقلبی، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں زبان سے بدلنے کی تو دل میں برا جانے. لیکن ایک روایت میں ہے، ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور دوسری روایت میں، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو نیکی کا حکم دینا بھی لازم، اور بدی سے روکنا، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے، ورنہ زبان سے بدلنے کی کوشش کی جائے بدی کو، اور ورنہ کم سے کم دل میں برا جانا جائے، اور ارادہ رکھا جائے کہ جب زبان کی طاقت ہوگی زبان سے بدلوں گا، اور جب ہاتھ کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے بدلوں گا. اور سنیے، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اور وجہ حدیث میں آئی، جامع ترمذی کی روایت، حضور نے فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے یہ انجام نہ دیا فریضہ، یہ کام نہ کیا، تو اندیشہ ہے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ ہے امت کا کرنے کا کام. اور سنیں، کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو مسلمانوں، اخرجت لمناسی، جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروفی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکری، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے، عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے عمل بعد میں. اس آیت کے الفاظ کی کنسٹرکشن دیکھیے، عمل پہلے ہے، ایمان بعد میں ذکر ہو رہا ہے. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، برپا کیا گیا، پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے عمل، تم بدی سے روکو گے عمل، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر ایمان. عام طور پر ایمان کا ذکر پہلے، عمل کا بیان بعد میں. یہاں عمل کا بیان پہلے، ذمہ داری کا بیان پہلے، ایمان کا بیان بعد میں. کیوں؟ تم صرف کلمہ پکڑ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، اکیلے اکیلے چند نیکی ادا کر لو، تو یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ پہلے بھی تو لوگ مومن تھے، نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اس دور کے مسلمان تھے، انہوں نے بھی نیکیاں کی ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، تو تم میں کون سی ایسی سرخاب کے پر لگ گئے، کون سی خاص بات آ گئی کہ تم بہترین امت ہو جاؤ؟ نہ، محض ایمان لا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، محض ایمان لا کر چند نیکیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، اس کی بنیاد پر خیر امت نہیں ہو. یہ خیر امت والی ذمہ داری ادا کرو گے تو خیر امت قرار پاؤ گے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ لوگ مؤمن ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی کچھ ایمان لائے ہیں حضور پر علیہ السلام، کچھ ہیں یہود میں سے، ایک بڑی تعداد نصارہ میں سے بھی، مگر اکثر کا معاملہ فسق اور فجور یعنی نافرمانی کا رہا. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ اہل کتاب سوائے تھوڑا سا ستانے کے ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی. یہ بھڑکیاں بہت مارتے ہیں کفار، یہ اہل کتاب، مگر یہ کہ ستانے کے سوا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے بھی تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. بالخصوص یہود کا معاملہ، یہود نے کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کیا، پیچھے پیچھے سے مقابلہ کیا. فرمایا کہ ثم لا ينصرون، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو. یہ یہود کی طرف اشارہ. اللہ کی طرف سے سہارا کیا ہے؟ اسلامی حکومت ہو اور اس کی بالادستی قبول کریں اور اس کے تحت جزیہ دے کر زندگی گزاریں. جیسے کہ سیدنا عمر کا دور بھی تھا رضی اللہ عنہ، یہود رہتے تھے مسلمانوں کے زیر تحت اور اسلامی حکومت کی بالادستی انہوں نے قبول کی، جزیہ دینا منظور کیا. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، مراد اسلامی حکومت کے تحت جزیہ دے کر زندگی گزاریں، یا پھر لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو جائے، لوگ پناہ دے دیں. جیسے آج نصارہ کی پش پناہی کے ساتھ اسرائیل کی حکومت اس وقت موجود ہے، تو اللہ کا سہارا یا لوگوں کا سہارا مل جائے تو ٹھیک، ورنہ کیا معاملہ؟ ان پر ذلت مسلط ہوئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہ السلام کو نہ قتل یعنی شہید کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. ایسا ہی موضوع یا ایسی ہی گفتگو سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں بھی آ چکی ہے. ان کو فضلتکم علی العالمین تو کہا، اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت تو دی، مگر جب کتاب فراموش، پیغمبروں کے مشن کو چھوڑا، دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے ذلت اور رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا. البتہ پھر قرآن کریم کا عدل بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے کلام عدل ہے. اگر ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نمایاں کرتا ہے. فرمایا، لَيْسُوا سَوَاءً، سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے. يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ويسارعون في الخيرات، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں. یہ اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کا ذکر آ گیا. نصارہ میں بہت ہوئے، بحیرہ راہب، حضور علیہ السلام 12 برس کے تھے، تجارتی سفر پر گئے جناب ابو طالب کے ساتھ، بحیرہ راہب نے حضور کو پہچان لیا تھا. اسی طریقے پر، یہ تو حضور کی عمر 12 برس کی تھی، اسی طریقے پر نجاشی رحمت اللہ علیہ حضور پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ نصارہ میں کئی مثالیں، ان میں سے نیک لوگوں کا ذکر ہے. رات میں اللہ کی آیات کی تلاوت، سجدے کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، دونوں باتیں ساتھ ساتھ. اور کہاں تیزی دکھاتے ہیں؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی کرتے. جلدی سے وہ رات بھاگ دوڑ نہیں ہے، جلدی سے مراد ہے کہ تیزی دکھانا، جیسے آج کل لوگ تیزی کہاں دکھاتے ہیں، دنیا میں، مال میں، دولت میں، شہرت میں، فیم میں، ادھر ادھر خوب آگے سے آگے، نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے، سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہ سبقت کی بات بھی بعد میں آل عمران میں آئے گی، آیت نمبر 133 اور 134 میں جنت کے بیان کے ذیل میں انشاءاللہ. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کے مال نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیت میں مثال بیان ہو رہی، وہ لوگ کے جو اللہ کے دین کے خلاف خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ کفار ہیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا انفاق ضائع، ان کا خرچ ضائع ہو جائے گا. اور ایک بات یہ بھی بیان کی گئی، جو دکھاوے کی نیکی کرتے تو دکھاوے کا عمل اللہ کے قبول نہیں، دکھاوے کا صدقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ان کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. یہ دکھاوے کا عمل کرنے والے ایسا ہی ہے کہ ہوا ہو جس میں سخت ٹھنڈ ہو اور ایک قوم کی کھیتی پر جا پڑے، کھیتی برباد ہو جائے، تو دکھاوے کا عمل کرنے والے، ان کا انفاق اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوگا، ان کا یہ خرچ کرنا ان کو کچھ نفع نہیں دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، یعنی کوئی کمی نہیں کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی. یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، خاص طور پر اوس و خزرج کے لوگ جو عرب قبائل تھے مدینہ شریف میں، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے یہود کے قبائل سے تعلقات تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ نہ ان سے کوئی ایسی رازداری کی باتیں شیئر نہ کرنا، آج کے دور کی زبان میں کہیں تو انٹیلیجنس شیئرنگ نہ کرنا، یعنی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر نہ کرنا. آج تو کیا ہوتا ہے، ہمارا پورا ملک اس کے ایسٹس گروی رکھے ہوئے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس، اور وہ ڈو مور کا تقاضا کرتے رہتے ہیں. آج بھی ان کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ڈو مور کے تقاضے ہم سے کر رہے ہیں. ہم انفارمیشن شیئرنگ کیا اپنے مسلمان مجاہدین بھائیوں کو گرفتار کر کے ان ظالموں کے حوالے ہم نے کیا ہے؟ اپنے ایئرپورٹس، اپنے بیسس ہم نے ان کے حوالے کیے ہیں؟ نہ، اللہ منع فرماتا ہے. وہ خاص پس منظر میں یہود مدینہ کے بارے میں تھا، آج کے تنازعوں میں کفار کے بارے میں ہے کہ رازدار نہ بناؤ غیروں کو اپنا، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. ودو ما عنتم، انہیں وہی چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف دے. یہ چاہتے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہارا نقصان ہو. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں، ہماری ایٹمی صلاحیت ان کو کھٹکتی ہے، ہماری میزل ٹیکنالوجی ان کو کھٹکتی ہے، یہاں کے نوجوان میں روح محمد موجود رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا جذبہ موجود رہے، ان کو کھلتا ہے. ودو ما عنتم، انہیں وہی چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف دے. قد بدت البغضاء من افواههم، یقیناً ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو ہی جاتا ہے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو دشمنی ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. اور یہ ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ کی آیت 82 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. تو خاص تناظر تو یہود کے تعلق سے بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے سینوں نے جو دشمنی چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. ہا انتم اولائی تحبونہم، مسلمانوں تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم، اور وہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. تو تمہارا معاملہ تو بڑا براڈر پرسپیکٹو کا ہے، تم تو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام کو تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اور لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہاری دشمنی میں غصے سے انگلیاں چباتے ہیں. انگلیاں چبانے کا مطلب یہ محاورہ ہے غصے کا اظہار کرنا. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں جل مرو. یہ ان کے اندر دشمنی بھری ہوئی یہود میں مسلمانوں کے خلاف. اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو دشمنی میں غصے سے انگلیاں چباتے ہیں, اور ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں. یہ یہود میں سے کچھ منافقین کا ذکر پہلے بھی آیا ہے. قل موتوا بغیظکم, آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں جل مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. ان تمسسکن حسنۃ تسؤہم, مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو یہ انہیں بری لگتی ہے. وہ ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. جیسے فلسطین کے شہید ہوتے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کے خاکے کیریکیچرز فرانس میں بنائے جائیں گے اور ان مسلمانوں کا مذاق اڑائے جائے, تو یہ ان ظالموں کو خوشی ہوتی ہے جب مسلمانوں کا نقصان ہو. یہ تو لیٹسٹ آج 2024 کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ہمیشہ سے ہے کہ مسلمانوں تمہیں بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے, تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر یہ خوش ہوتے. معاذ اللہ, اب کیا کریں ہم؟ ابھی مسلمان ابھی مدینہ شریف ہے اور اول یہ تقریباً تیسرے برس کی بات ہے, یہ سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں. اسی میں ابھی جو ہے وہ غزوہ احد کا تبصرہ بھی آیا چاہتا ہے. سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ جو ہے پیش آیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم صبر کرو اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ابھی صبر ہے, ان کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا ہے. اللہ کا تقویٰ تم اختیار کرو, نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں بعد میں ان یہود کے خلاف اقدامات بھی ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے بھی اشارتاً بات آتی رہی, مگر اول کیا صبر کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. لا یضرکم کیدہم شیئا, تو ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں. یہ سورہ آل عمران کے 12 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے. اب 6 رکوع ہیں, رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18. ان 6 رکوعوں میں تفصیلی تبصرہ آ رہا ہے غزوہ احد کے حوالے سے. غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا. رمضان کے بعد آتا ہے شوال کا مہینہ, تو شوال کے مہینے میں اگر احد کا میدان سجا ہوگا تو رمضان میں کچھ تیاری ہوئی ہوگی نا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کا رمضان بڑا ایکٹیو رمضان تھا, بڑا متحرک رمضان تھا. وہاں سٹرگل, جد و جہد, جہاد, قتال, یہ میدان بھی سجے, ان کی تیاریاں بھی ہوئی ہیں. بدر کب پیش آیا ہے؟ 17 رمضان کو, 2 ہجری. فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ رمضان 8 ہجری. اور احد کب ہوا ہے؟ شوال 3 ہجری. اور احزاب کا موقع کب آیا؟ بیٹل آف ٹرنچز, غزوہ احزاب, 5 ہجری شوال میں. اللہ اکبر. تو حضور کے دور کا رمضان بڑا ایکٹیو اور بڑا متحرک ہوا کرتا تھا. تو بہرحال اب 6 رکوع غزوہ احد پر تبصرہ, مختصر سا پس منظر. سن 2 ہجری میں بدر کا مارکا پیش آیا اور کفار کو شکست ہوئی, اور بڑی ذلت آمیز ان کو شکست ہوئی, اور 70 مشرک قتل ہوئے, جن میں بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ بھی قتل ہوئے. تو بہت بڑی سبکی اور بڑی ذلت ہو گئی ان لوگوں کی. چنانچہ ان لوگوں نے پلاننگ کی اور انہوں نے منصوبے بنائے کہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں گے. اور بدر کا موقع جب ہم پڑھیں گے بعد میں سورہ انفال میں, تو تجارتی قافلہ بچ گیا تھا, اس کی ساری آمدن کو 2 ہجری میں ساری آمدن کو انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے. سن 3 ہجری میں شوال, غزوہ احد, 1000 کا لشکر آیا ہے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, وہ فتح مکہ کے موقع پر بعد میں ایمان لائیں گے. تو ابو سفیان اس لشکر کے ابھی سربراہ اور جو ہے وہ امیر بن کر یا ان کے قائد بن کر آ رہے ہیں. ادب سے نام کیوں لے رہے ہیں؟ ایمان لے آئے نا, بعد میں ذہن میں رہے, لیکن ابھی تو کفر کی طرف ہے اور کفار کے ساتھ ہیں. 1000 کا لشکر, معاف کیجئے گا, یہ 3000 کا لشکر اس مرتبہ تیار ہوا. بدر میں 1000 کا لشکر تھا کفار کا, اب 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم بھی ہوا, اور لشکر کیسا آ رہا ہے؟ تیاریوں کے ساتھ. عورتوں اور کچھ بچوں کو بھی لائے تاکہ مردوں کو عورتوں کو دیکھ کر غیرت رہے, بچوں کو دیکھ کر غیرت رہے, بھاگے نہ اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں. اس پوری تیاری کے ساتھ 3,000 کا لشکر تو آ رہا ہے کفار کا. حضور کو معلوم ہوا, آپ نے مشاورت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. مشورے کی تعلیم حضور کو بھی ہے اور امت کے لیے اصل میں رہنمائی کہ معاملات کو مشوروں سے طے کرو. حضور کو تعلیم ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ہم پڑھیں گے وشاورہم فی الامر, ان سے معاملات میں اے نبی علیہ السلام مشورہ کیجئے. اور امت کے لیے رہنمائی سورہ شورا آیت نمبر 38. سورہ شورا کی آیت 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں. حضور نے مشورہ فرمایا, بعض منافقین اور انکلوڈنگ عبداللہ بن ابی, ان کا خیال تھا بس مدینے میں رہ کر ہی دفاع کر لیں, اور بعض صحابہ جنہیں شوق شہادت تھا مگر بدر میں شہادت کا موقع نہ مل سکا, نہ غزوہ میں شرکت کا مل سکا, انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر کہا یا رسول اللہ باہر نکل کر میدان کرنا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے میدان میں نکل کر. حضور کی اول تو خواہش تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کا معاملہ ہو, مگر جب حضور نے اپنے پیارے صحابہ کا جوش و جذبہ دیکھا آپ نے اپنی رائے الگ رکھی اور اس رائے پر عمل کیا باہر نکل کر مقابلہ ہوگا. بعض بزرگ صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ حضور کی خواہش شاید کچھ اور تھی. حضور تشریف لائے اور حضور نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی, ڈبل زرہ, لگتا ہے کہ بڑا سخت معاملہ پیش آنے والا ہے. تو بعض صحابہ جو بزرگ صحابہ تھے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو اپنی رائے جو پچھلی رائے کوئی اور رائے اس پر عمل کر لیں, باہر نہیں نکلتے. اللہ اکبر, حضور کا کوٹیشن سنیے, آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں, نبی کے لیے جائز نہیں ہتھیار سجا لے اور جنگ کیے بغیر اتار دے, نبی کے لیے جائز نہیں. اب باہر نکل کر مقابلہ ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے طے کیا اور میدان احد کے قریب آپ تشریف لائے, پشت پر پیٹ کے پیچھے احد کا میدان, احد کا پہاڑ حضور نے لیا پشت پر. یہ ہر غزوہ کے موقع پر حضور کی جنگی اسٹریٹجیز بہت قیمتی ہیں, یہ تفصیل کا موقع نہیں. تو پشت پر آپ نے احد پہاڑ کو لیا. اور نمبر دو, وہاں ایک مقام پر ایک درہ تھا مشہور ہے, ہم سب کو پتا ہے جبل رماد اسے کہا جاتا ہے, جبل رماد. حضور کو اندیشہ تھا کہ کہیں کفار کا کوئی لشکر یا کوئی حصہ وہاں پیچھے سے آ نہ جائے ادھر, تو آپ نے وہاں پر 50-30 اندازوں کو مقرر کیا, 50-30 تیر انداز مقرر کیے گئے اور ان سے فرمایا کہ ہٹنا نہیں یہاں سے, کچھ بھی ہو جائے, ہم میں سے تم لوگوں کے لاشوں کے ٹکڑے بھی ہوتے ہوئے دیکھو یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا, اتنی سخت ہدایت تھی. اور ان پر, ان 50 پر حضور نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, ان کو امیر لوکل کمانڈر مقرر کر دیا. فرمایا کہ ان کی بات ماننی, یہ بہت اہم بات ہے. وہ امیر جو لوکل کمانڈر مقرر کیا وہ کس نے کیا؟ حضور نے. ان کی بات ماننا بھی حضور کی بات ماننے کے مترادف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ 50 افراد درے پر, اول مسلمانوں کو فتح ملی, درے پر موجود لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی کہ بس فتح ہو گئی اب چلو, ان کے امیر نے روکا بھی, 35 وہاں سے چلے گئے. اور پھر بھگدڑ مچی کس طرح بھلا, خالد بن ولید ابھی وہ کفار کی طرف ہے, ان کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ درہ خالی ہو گیا ہے, وہ پورا احد پہاڑ کا پیچھے سے چکر کاٹ کر آئے اور ادھر سے پیچھے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. اور ادھر جو کفار جا رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے, درمیان میں صحابہ آ گئے, حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے, حضور علیہ السلام کا خون اتھر بہا, حضور بے ہوش بھی ہوئے, 70 صحابہ کی جانیں گئیں, سید الشہداء امیر حمزہ کی جان بھی گئی رضی اللہ عنہ, المقری جن کی ایک سال کی قرآنی دعوت کے نتیجے میں 75 افراد یثرب سے مکہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. بہت سارے واقعات, تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں. تو یہ پس منظر, شوال 3 ہجری اور 3,000 کا ادھر کا لشکر, اور ادھر حضور نے تیاری کی ہے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا آپ نے طے کیا. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار, ابھی تو ہاں میں ہاں ملائی, تھوڑی دیر بعد وہ راستے سے 1,000 کو لے کر حضور چلے صلی اللہ علیہ وسلم, 1,000 کو لے کر, یہ 300 کو لے کر راستے سے علیحدہ ہو گئے عبداللہ بن ابی, اور یہ نظر آ گیا کہ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار الگ ہو رہے ہیں. اور بعد میں وہ درے والی بات ذہن میں رکھیے گا, اس کے نتیجے میں بہرحال ایک بڑا سانحہ اور حادثہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا. اور ایسے میں کہ جب مغلوبیت ہو یا مشکل آ جائے یا پریشانی آ جائے, جنگی معاملات میں ذرا نقصان ہو جائے, ایسے میں اسوہ کیا ہوگا یہ احد کے میدان میں پتا چلتا ہے. اس لیے چھ رکوعوں میں غزوہ احد کا تبصرہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے آپ احد میں قتال کے لیے مؤمنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی اترے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں پر صحابہ کو بٹھا رہے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے میدان میں کھڑے ہیں اور اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بھی پہلو سنت رسول اور اسوہ رسول کا سامنے رہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. یاد کرو مسلمانوں جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. یہ دو قبائل تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ. کچھ کمزوری آئی, نیک نیت تھے, نفاق نہیں تھا, نیک نیت تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ پیدا کر دیا ان میں. بندہ نیک نیت ہو کمزوری آ بھی جائے گی اللہ حوصلہ دے دے گا, بد نیت ہو تو پھر اللہ گمراہی کی طرف ڈال دیتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور مسلمانوں یقیناً اللہ تمہاری بدر میں بھی مدد فرما چکا ہے جب تم کمزور تھے, 313 تقریباً نہتے تھے اور 1000 کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں فتح دی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. قتال کے میدان کا ذکر چل رہا ہے, اندازہ کریں, اور رہنمائی کیا رہی ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یہ جو ہدایات ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں, یہ عموم کے لیے بھی ہیں اور یہ میدان قتال کے لیے بھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ. تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے جب آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 نازل کردہ فرشتوں سے. یہ رائے ہے کہ بدر کے بارے میں تذکرہ, توجہ کیجئے گا. 1000 تو آ گئے تھے نا کفار, کچھ آواز بلند ہوئی ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو, بھائی اور لشکر آ رہا ہے کافروں کا, اور ہزاروں لوگ آ رہے ہیں. تو اس موقع پر بدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے تسلی کا عطا ہونا, حضور فرمانے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 نازل کردہ فرشتوں سے. بلا ہاں کیوں نہیں, ام تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم ھذا. اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو, اور اگر وہ کافی تم پر اس وقت اسی وقت جوش سے حملہ آور ہو جائیں, یمددکم ربکم, تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا, بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, 5000 نشان زدہ فرشتوں سے. نشان زدہ وہ اسی مہم کے لیے فوکسڈ ہوں گے. یہ ہزاروں کی باتیں کر رہے ہیں, 3000 آ جائیں گے, اللہ کہتے ہیں میں 5000 بھی بھیج دوں گا, پریشان نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان والوں کو تسلی عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق. اللہ اسی مہم کے لیے فوکس 5000 فرشتے بھیج دے گا اگر یہ کفار بڑا جوش دکھانے کی کوشش کریں گے تو. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اور اللہ نے اس فرشتوں کے نزول کو صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ تو تمہاری تسلی کے لیے بتا دیا, 3000 بھیج دیں گے, 5000 بھیج دیں گے. اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے. یہ تو تمہاری دل جمعی کے لیے, تمہارے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی, ورنہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج وہ فضائے بدر پیدا نہیں ہو رہی نا, فضائے بدر پیدا ہو تو اللہ فرشتے بھی بھیجے گا. اللہ وہ بدر کی فضا پیش کرنے اور تیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے ان کفار کے بارے میں فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے فینقلبوا خائبین پھر وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ تو ان کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ یہ بدر کا معاملہ مسلمانوں کی یاد دہانی اور مزید تسلی کے لیے ذکر کر دیا گیا۔ اب احد کا میدان جیسے کہ میں نے ذکر کیا واقعہ مشہور بھی ہے، مختصر سی وضاحت ابھی کی گئی پس منظر کے اعتبار سے کہ خود حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود جو ہیلمٹ سارٹ آف پہنا جاتا ہے اس کی کڑیاں اس کی کلپس آپ کے گالوں کے اندر داخل ہوئی، خون کا فوارہ بھی جاری ہو گیا، حضور علیہ السلام بے ہوش بھی ہوئے ہیں، اللہ اکبر، آپ کا خون بھی جاری ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے اجازت دیجئے میں عرض کروں اس کائنات کا مبارک ترین مقدس ترین برکت والا خون اللہ نے بہنے دیا تاکہ کل امت ہی کھڑے ہو کر یہ نہ کہے بڑے مشکل حالات حضور کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ نے اجازت اس لیے دی ہونے کی کہ کل امت نے دین کا کام کرنا ہے، امت کوئی بہانے پیش نہ کرے۔ حضور کی زبان پر ایک بات آ گئی، بٹ نیچرل ایسا امکان بھی تھا، کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون سے بھر دیا؟ بڑا حساس نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی علیہ السلام اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں، اسے اللہ پر چھوڑ دیجئے، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے وہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا چاہے تو انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، کیونکہ بے شک وہ ظالم ہیں۔ ابھی تو اس قدر بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا، اس میں بھی حکمتیں، یہ وقتی طور پر نقصان کی حکمتیں آگے چل کر آ جائیں گی، لیکن اللہ علی کل شیء قدیر اور بے نیاز ہے۔ آج یہ احد کے میدان میں ظاہری طور پر کس نے پورا احد کا چکر کاٹ کر آ کر پیچھے سے حملہ کیا؟ خالد بن ولید، ابھی کفار کی طرف ہیں، کل یہ خالد کیا قرار پائیں گے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، کل اسی خالد کو ایمان کی دولت ملے گی، اور اے نبی آپ ہی کی زبان مبارک سے اسی خالد کو یہ ٹریبیوٹ ملے گا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اللہ کی حکمتیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنے فیصلوں کی حکمتوں کو، فانہم ظالمون، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے بڑھتے چڑھتے سود کی ممانعت، جس کو ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ لاکھ روپے دیا، ایک مہینے بعد ایک لاکھ دس، دو مہینے بعد ایک لاکھ بیس، تین مہینے بعد ایک لاکھ تیس، یہ بڑھتا چڑھتا سود، یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یہ بھی منع۔ اور سود کی حرمت کے بارے میں آیات کئی مقامات پر آئی ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے البقرہ میں، البتہ وہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخر میں آئی ہیں، نزول کی ترتیب میں وہ آخر میں آئی ہیں، اور البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 79 میں پڑھ آئے، ربا کو چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اصل زر ہے، پرنسپل اماؤنٹ، تو لاکھ پر کوئی اضافہ، قرض پر کوئی بھی اضافہ جائز نہیں۔ وہاں سمپل انٹرسٹ، سادہ سود بھی منع، اور یہاں پہلے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پس منظر کیا ہے؟ مشرکین نے سودی قرضے لے کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی، اور یہ سود کون دیتا تھا؟ سودی قرضے کون دیتا تھا؟ یہودی۔ اس زمانے سے ان کا دماغ چل رہا ہے، آج بھی پوری دنیا کو سود کے ہتھکنڈے کے ذریعے انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ تو مشرکین نے سودی قرضے لے کر تیاری کی تھی، مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، تمہاری نگاہ بھی سود کے معاملات کی طرف نہ جائے، ایک نقطہ۔ دوسری بات، اگلی آیت کیا ہے، بلکہ اس آیت کا آخری حصہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں آگ کا ذکر آ رہا ہے سود خوری کے ساتھ، جیسے البقرہ میں پڑھا تھا ایمان और सूद एक जगह जमा नहीं हो सकते। अल बकरा 278-279, यहां सूद के बाद आग का जिक्र आ रहा है। सूद का अंजाम किधर है? आग में। अल्लाह ताला जहन्नम की आग से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अहादीस में से एक दो, आपने फरमाया सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं, कम तरीन दर्जा या हिस्सा यह है कि कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना करे। अस्तग़फिरुल्लाह, किराहत आती है ना। कभी लोग किसी बुराई की बुराई को समझते ही नहीं, तो कुरान करीम में अहादीस मुबारका में ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाता है कि झुरझुरी आ जाए बंदे को, हिल जाए बंदा। ये इब्ने माजा शरीफ की रिवायत, सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं, कम तरीन ये कि कोई अपनी मां के साथ जिना करे। अस्तग़फिरुल्लाह। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि आपने लानत फरमाई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई सूद लेने वाले पर और सूद देने वाले पर, सूद का मामला लिखने वाले पर और इस पर गवाही देने वाले पर। चार लोग, लेने वाला, देने वाला, सूदी मामला लिखने वाला और इस पर गवाह बनने वाला, आपने लानत फरमाई और फरमाया के चारों इस जुर्म में बराबर हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको सूद की हर शक्ल से और चाहे कहीं शुबा भी हो उससे भी बचाए। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दाउ रिबा व रीबा, रिबा यानी सूद भी छोड़ो और रीबा शक कहीं आ जाए तो उसको भी छोड़ दो। वह अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह ताला और रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सूद हराम है, लेना देना, गवाह बनना, लिखना लानत है इस पर। अल्लाह ताला हम सबको इस सूद की हर शक्ल से बचाए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कामिल इताअत की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।